اللہ تعالی معاف سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے اشعار ہیں. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے
بول
میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا يخرج منه ابدا، یہ حلاوت ایمانی کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو وہ کبھی پھر واپس اللہ تعالیٰ نہیں لیتے. عطا بادشاہ ہو، کسی شاہ نے کچھ عطا کیا تو اپنی توہین سمجھتا ہے واپس لینا، اپنی توہین سمجھتا ہے. احکم الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، سارے عالم کے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، سارے خزانے لامحدود ہیں، اور ان کو اپنے خزانوں کی کمی کا کوئی خدشہ کسی قسم کا معمولی سا بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اور جن بالکل اللہ والے ہو جائیں، بالکل پاک صاف مزکا مجلہ مصفہ ہو جائیں، اولیاء ہو جائیں، سب کے سب مطیع فرما بردار ہو جائیں، اور دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں مجھ سے مانگیں، ایک میدان میں جمع ہیں اور دونوں جہان کے خزانے مجھ سے مانگیں اور میں ان کو عطا بھی کر دوں، اور سب کے سب اولیاء صدیقین ہیں، تب بھی میرے خزانے میں ایک سوئی برابر کمی نہیں ہوگی، سوئی برابر. اور فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان شیطان بن جائیں، جنات بھی شیطان بن جائیں، اور ساری برائیاں بدکاریاں بدعمالیاں نافرمانیاں کریں، تو میرے خزانے میں ذرہ برابر کوئی عظمت میں کمی نہیں ہوگی. وہ اللہ جب کسی کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں پھر تو واپس کبھی نہیں لیتے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دینی خدمات میں لگے ہیں، کہیں تبلیغ میں، کہیں خانقاہ میں، وقت بھی لگ رہا ہے، ایک اچھا خاصا وقت لگا لیا، بعد میں دیکھا کہ خدا نخواستہ وہ تو بھائی بگڑ گئے، کیا بات ہو گئی اچانک سے، داڑھی بھی غائب ہو گئی ہو گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ صاحب نسبت ہو گئے، اللہ سے ان کو نسبت ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ وہ نسبت جس کو ہم نسبت سمجھتے ہیں وہ یک طرفہ تھی. یک طرفہ نسبت تو دونوں طرف راضی رضا کا معاملہ ہے، بندے کو اللہ سے نسبت ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی بندے سے نسبت ہو، تب اس کو نسبت کہتے ہیں. اگر صرف بندے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت کا تعلق ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے، لیکن اللہ کے یہاں وہ ابھی مقبول نہیں ہے تو یہ نسبت نہیں ہے. تو جن لوگوں کو ہم ایسا کبھی دیکھ لیتے ہیں، خدا نہ دکھائے ایسا منظر، لیکن یہ کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ سے جو یہ ہے یہ لگا ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ یہ اس کی نسبت سلب ہو گئی، چھن گئی، کیا ہوا؟ نسبت سلب نہیں ہوتی، جب وہ نسبت عطا فرما دیتے ہیں پھر کبھی وہ نسبت چھنتی نہیں ہے. اور نسبت اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں، اور راضی اسی سے ہوتے ہیں جس سے کبھی ناراض نہیں ہونا ہوتا. راضی اسی سے ہوتے ہیں جس سے کبھی ناراض نہیں ہونا ہوتا. تو بعض لوگوں کے اندر اعتراض ہوتا ہے، رہتے تو ہیں بزرگوں کے پاس لیکن اعتراض دل میں چھپا ہوتا ہے، جان و دل سے فدا نہیں ہوتے، ان کا خطرہ ہی خطرہ ہے ہمیشہ، وہ سمجھو کہ پل صراط پر چل رہے ہیں، یہ ایسے ہی کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں بدنگاہی سے متعلق، اور یہ ہمارا تو دل ایسا نہیں ہے، پاک صاف ہے. ایسے ہی لوگوں کو ہم نے لڑکتے دیکھا، ایسے ہی لوگوں کا جو ہے انجام ہم نے کیا کہوں، ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و رحمت کا سایہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرمائے. ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں تو کہیں واپس تو نہیں چلے جاتے؟ میرے خوف سے میں لرز گیا، یا اللہ اس کیا بتائیں. مگر ہمارے انہوں نے پوچھا کوئی دعا ہمیں بتلا دیں ایسی کہ اللہ ہمیں ایسے ملیں کہ واپس نہ چھن جائیں. تو فوراً دل میں ہمارے حضرت نے جو دعائیں سکھلائی ہیں استقامت کی، استقامت علی الدین، دین پر استقامت کی، وہ یہی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. جب نیکی کی توفیق ہونے لگے, صحبت اولیاء کی توفیق ہونے لگے, تو خدا کا خوب شکر ادا کریں, خوب شکر ادا کریں, اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں اور خوش رہیں کہ اللہ آپ نے توفیق دی نیکی کی, نیک راستے کی, نیک صحبت کی, اور ساتھ میں اس کے چھن جانے کا خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعملی کی وجہ سے یا شامت عمل کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے چھن جائے. تو اس کے لیے دعا خاتمہ بالایمان کے لیے, یہ ایمان کے ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخے یہ حضرت کا باز بھی ہے, اس میں بھی بیان کیا ہوا ہے, حضرت کے بیان میں کثرت سے دعا ملتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے, تو اس میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. ٹیڑھا معلوم ہوا کہ دل کے اندر جہاں صراط مستقیم پر چلنے کی قابلیت ہے وہاں ٹیڑھا ہونے کی بھی ہے. اگر ٹیڑھا ہونے کی خاصیت نہ ہوتی تو یہ دعا نہ سکھلائی جاتی کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہو. معلوم ہوا کہ دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کیا آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں نیک راستے پر لگا دیا, یا نیک راستہ ہمارے سامنے ہے لیکن بعض اوقات نیک راستہ سامنے ہوتا ہے, عمل نصیب نہیں ہوتا. تو اس بعد اس کے کہ ہدایت آپ نے ہمیں دکھلا دی یا ہدایت پر ہمیں چلا دیا, ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے کہیں. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة, کہ ہم کو ہیبہ کر دیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے معاوضہ, ایک ہوتا ہے ہدیہ, ایک ہوتا ہے ہیبہ. ہیبہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں نہ تو کسی کا کوئی استحقاق ہوتا ہے نہ کسی کی کوئی قابلیت ہوتی ہے, ہیبہ بلا استحقاق ہوتا ہے, یوں ہی دے دیا بس یوں ہی. تو اللہ چونکہ ہمارا استحقاق تو ہے نہیں کوئی, ہمارے اعمال ایسے ہیں نہیں, ہماری فدائیت ایسی ہے نہیں, ہمارا اخلاص ویسا ہے نہیں, ہماری محبت ویسی ہے نہیں, ہماری فداکاری ویسی ہے نہیں, گناہوں کے پوٹلے بار کے بار ہمارے جھولی میں ہیں, وہ تو ہمارے پاس تو کوئی اہلیت ہے نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے یہ اعمال سے آپ اس کا معاوضہ کچھ دے دیجئے, کچھ بدلہ کچھ اجر دے دیجئے. ہمارے تو جھولیاں سیاہ کاریوں سے بھری ہوئی ہیں, سر سے پیر تک بال بال سیاہ سیاہ ہے, سیاہ کاریوں سے, گندے کرتوتوں سے بھرا ہوا ہے. تو ہم آپ سے معاوضہ مانگتے ہیں, نہ ہدیہ مانگتے ہیں, نہ تحفہ مانگتے ہیں, بلکہ ہبہ مانگتے ہیں. ہمارے کوئی استحقاق ہی نہیں ہے, بس چونکہ آپ وہاب ہیں, آگے ہے بیس میں, کیونکہ آپ وہاب ہیں, بہت دینے والے ہیں, تو بس آپ سے آپ کی وہابیت کے بس وسیلے سے اور صدقے میں ہم آپ سے ہبہ مانگتے ہیں. مل لدن کا کہ اپنے خزانوں سے, مل لدن کا اپنے خزانوں سے, آسمانی خزانوں سے, غیب کے خزانوں سے ہمیں وہ رحمت دے دیجیے. مل لدن کا رحمت, اپنی رحمت میں سے, رحمت کے خزانوں میں سے وہ رحمت ہمیں ہبہ کر دیجیے. اب جس کو خدا کی رحمت مل جائے گی, خدا کی رحمت کا سایہ مل جائے گا, تو پھر وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا, بدعمالیوں سے محفوظ رہے گا, سیاہ کاریوں سے محفوظ رہے گا, بدماشیوں سے محفوظ رہے گا, سرکشیوں سے محفوظ رہے گا. اس سب سے پیر تک اس کا بال بال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جکڑ جائے گا انشاءاللہ, اگر وہ رحمت ہمیں ہبہ ہو گئی تو. اور کیوں ہم یہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اس میں وہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے, کوئی آپ نے ہمارا قرضہ نہیں دینا, کوئی ہمارا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو آپ کی شان کے لائق ہو, اگر ہے بھی تو بھی آپ پر واجب نہیں اس کا بدلہ دینا, واجب نہیں ہے اللہ پر. جو کچھ بھی ہے جزا ہم میں رب کا آتا, اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ جزا جو ہے یہ اصل میں کیا ہے, تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے بلکہ یہ محض تمہارے رب کی عطا ہے. جزا میں رب کا آتا, یہ تمہارے رب کی عطا ہے بس. کہیں کہیں اللہ نے بدلہ فرمایا ہے اس کو, لیکن بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے. پیارے بھائی ہو اب جیسے کوئی بچہ چھوٹا کام کرتا ہے, ٹوٹا پھوٹا گندا سندا کچھ لکھ دیتا ہے, اور خوش ہو کے اب بابو دکھاتا ہے یہ دیکھیے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بڑا خوش خط لکھا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے انتہائی جو کام ہم نے کیا ہے. ابا دیکھتا ہے تو نہ تو اس کے اوپر کوئی سر سرا ہے نہ نیچے کوئی سرا ہے, بے ڈنگا لکھا ہے, لیکن محبت بھرے انداز میں اس کو شاباشی دیتا ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا شاباش, بہت اچھا کام کیا, بڑا نبھایا, بہت اچھا کیا. تو یہی ہمارے رب کا معاملہ ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم ہی جانتے ہیں, کہ نماز میں نیت باندھی کہاں پہنچ جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے, حضرت عجیب داد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی, وہ ماہر طبیب نفس تھے, کیا اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے تھے خزانے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وساوس آئے تو یہ تصور کرو, یہ بڑی معرفت کی بات ہے, بڑی اونچی معرفت کی بات ہے. فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ یا اللہ یہ دل بھی آپ نے بڑا عجیب بنایا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے کہاں کہاں سے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں دماغ امریکہ پہنچ گیا, کہیں برطانیہ پہنچ گیا, کہیں چاند پہ پہنچ گیا, کہیں سورج پہ پہنچ گیا, کہیں بچوں پہ پہنچ گیا. کیا دل بنایا ہے آپ نے, کتنی بڑی معرفت کی بات فرمائی. کہ سوچیے تصور کرو کہ اللہ یہ, ارے بھائی اے میاں قوالوں کی طرح سر نہیں جھکا ہوں, اوپر دیکھو, اوپر دیکھو مجھے. ہاں ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی آنکھوں سے بھی کچھ ملتا ہے, اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن نقل سے کام بن جاتا ہے, قاعدہ جو ہے وہ وہی رہے گا, اگر سے پیر ویسا نہیں ہے ناکارا ہے, لیکن ادائیں تو وہی دکھانی پڑیں گی, نقل تو وہی کرنی پڑے گی نا, اگر وہ نقل بھی نہ کریں گے تو اصل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, نقل پہ اصل عطا ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ ہم نیک گمانی رکھتے ہیں کہ کوئی صاحب سر جھکا کے عرش معلیٰ کا مراقبہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ نیک گمانی کرتے ہیں, لیکن فرمایا کہ بھائی زمین پر رہو ذرا, جب گھر جاؤ تو عرش معلیٰ یہاں لیٹو گے, عرش معلیٰ پہ پہنچ جانا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک صاحب ہیں ہمارے یہاں, وہ لیٹتے ہی عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتے ہیں اور عرش معلیٰ کی خبریں بھی نشر ہوتی ہیں, خراٹے بھی آتے ہیں تو عرش معلیٰ کی خبریں بھی فوراً یہاں پہ آ جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت کا وہ خواجہ صاحب کا شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں کشو یہ تو میں کشی, رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. اللہ والوں کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ اللہ کی مستی کی شراب پیو, آنکھوں سے ملتی ہے یہ, یہ پیالوں میں نہیں تقسیم ہوتی, بلکہ اولیاء اللہ کی آنکھیں اس کے پیالے ہیں, بھر بھر کے ملتی ہیں, جس کو جس پر ان کا فضل ہوتا ہے بھر بھر کے مل جاتی ہے. تو غرض یہ کہ وہ کیا بات ہو رہی تھی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے یہ معرفت کی انتہائی اونچی بات فرمائی, جسے معرفت کے یعنی خزانے ان کے پاس تھے اللہ تعالیٰ, حالانکہ بہت بہت بڑے عالم نہ سمجھے جاتے تھے لیکن ان کے علوم سن کے بڑے بڑے علماء کے ہوش اڑ جاتے تھے, ان کی معرفت کی باتیں سن کر کہتے تھے کہ یہ ہے ہم تو کچھ بھی نہیں بڑے بڑے علماء. تو انہوں نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ بھائی دیکھو بعض لوگ جو ہے وہ کوئی امیر آدمی آ جاتا ہے, مالدار آدمی آ جاتا ہے, تو اس کی عزت کرنی چاہیے. اللہ والے کے پاس اگر کوئی مالدار آدمی آ جائے یا دینی خدام کے پاس کوئی مالدار آدمی آ جائے, چلو اللہ والا نہیں لیکن دینی خادم ہے, اس کے پاس کوئی مالدار آ گیا, تو یہ نعم الامیر علی باب الفقیر ہو گیا. سمجھے یاد بات, ایک ہے بئس الفقیر علی باب الامیر, کہ کوئی مولوی صاحب کسی امیر آدمی سے چندہ مانگنے گئے, ذرا یہ مدرسہ ہے یہ فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے, مانگنے چلے گئے دروازے پہ, تو یہ کیا ہے بئس الفقیر, برا مانگنے والا ہے, برا فقیر, برا درویش ہے, یہ برے درویش کہلانے کے لائق بھی نہیں. اور نعم الامیر علی باب الفقیر, اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہے. فرماتے تھے حاجی صاحب رحمہ اللہ کہ جو لوگ امیروں کے آنے پر ان سے حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں, یعنی ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مال دولت والوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ حقیر لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے, اس لیے وہ ان سے حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں. خدا نے ان کو مال دیا ہے تو کچھ بات ہے ان میں, کوئی نعمت دی ہے. دوسرے یہ کہ وہ نعم الامیر علی باب الفقیر ہے, کوئی اللہ کی محبت کی چنگاری ہے جو وہ آپ کے پاس آیا ہے, وہ اپنے سے امیر کے پاس نہیں گیا, فقیر کے پاس آیا. یہ جھکا ہے کہیں اللہ کی محبت سے, جھکا ہے کہیں کہیں یہ اس نے سر رکھا ہے, کسی اللہ کی محبت کی کوئی چنگاری اس کے دل میں ہے, اس لیے تو آیا ہے. ہاں, ورنہ اگر اکڑ ہوتی تو فقیر کے پاس کیوں آتا, اپنے سے بڑے امیر سے مقابلہ کرتا, اپنے ہم پلہ کے پاس جاتا. تو اسی طرح بعض لوگ اولیاء اللہ کے ہاں کسی امیر کی اگر قدر اور منزلت دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں اور اولیاء اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ تو مال کے لالچی معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ امیر آیا ہے, مال والا آیا ہے تو اس کے بہت وہ خوشامد کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ تو اولیاء اللہ کی کیا طبقہ ہوتا ہے کہ لا یخافون اللومت اللائم, کہ اولیاء اللہ وہ حضرات ہوتے ہیں, وہ شخصیات ہوتے ہیں اللہ کے, وہ مقبول ہوتے ہیں کہ سارا عالم ایک طرف ملامت کر رہا ہے, یہ اکیلے ہیں, مگر یہ جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں, یہ ان کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں, اور سارا عالم کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو یہ کرو, سارا عالم. تو یہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہلتے نہیں ہیں. ہاں, یہ فقہا کرام اپنے عمل سے ذرہ برابر ہلتے نہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کو بہت ان دنوں مسائل پیش آتے تھے, بہت دباؤ ڈالا جاتا تھا جب یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے چکر بہت ہو رہے تھے, تو بہت ان پر ان سے مطالبہ تھا کہ آپ کھڑے ہوں, آپ بھی آپ کھڑے ہو جائیں. ایک مولوی صاحب آ کر حکیم الامت سے اصرار کرنے لگے کہ حضور اگر آپ ملت میں بہت مقبول ہیں, بہت مشہور ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی قدر کرتے ہیں, عظمت کرتے ہیں, تو آپ کھڑے ہو جائیے تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی. اگر آپ اس مسئلے میں کھڑے ہو جائیں کہ ہاں میں یہ بات صحیح ہے تو ساری قوم آپ کی حمایت کرے گی کیونکہ آپ لوگوں میں مقبول ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا بھائی آپ نے سوچ لیا, سوچ لیجئے کہ میں کھڑا ہوں گا ساری امت کھڑی ہو جائے گی. ہاں ہاں بالکل. اچھا پھر ایک بار پھر سوچ لیجئے کہ اگر میں کھڑا ہو گیا اس مسئلے میں تو امت میرے ساتھ, پوری امت میرے ساتھ کھڑی جائے گی. آپ سوچئے. انہوں نے کچھ دیر سوچا پھر کہا کہ ہاں بالکل آپ کھڑے ہوں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو حکیم الامت نے فرمایا جب اگر میں کھڑا نہیں ہو رہا میں بیٹھا ہوں تو پوری قوم میرے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتی, پوری قوم میرے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتی, پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتی, میں بیٹھا ہوں, میں اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ حق پر نہیں ہے یہ, تو کیوں بیٹھ نہیں جاتی. تو پھر وہ بیچارے اپنا منہ لے کے رہ گئے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خدا تعالیٰ نے حاجی صاحب کو ایسا نوازا تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وساوس آنے لگے تو دل کو سوچو کہ دل کیا عجیب چیز بنائی, اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا, وساوس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. اب تو شیطان کی ایسی تیسی, اب تو آگ لگی, آگ پر آگ لگ گئی, خود آگ کا بنا ڈالے. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھو کیا عجیب شان ہے کہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے اور دوزخ کی آگ کیسی سخت ہوگی کہ وہ آگ میں جلے گا, عذاب میں رہے گا. کیسے کیسے عذاب ہیں دوزخ کے اندر, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. غرض یہ کہ میرے دوستوں بات تو یہاں سے چلی تھی کہ اولیاء اللہ کی بات نہ ماننا یا اس میں اعتراض کرنا یا اولیاء اللہ پر اعتراض کرنا, مناسبت نہ ہونا اور بات ہے. تو اللہ والے تو ہیں بہت, خدام دین بہت ہیں, تو ان سے ان کے پاس جایا کرے, لیکن کسی اللہ والے کی تنقید نہ کرے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے آج تک کسی, چاہے وہ بیروپیا ہی کیوں نہ ہو, کسی اللہ اللہ کرنے والے کو آج تک میں نے حقیر نہیں جانا, اس کی بے ادبی نہیں کی, اس کو میں نے کبھی برا نہیں کہا. اب بتائیے ہمارے منہ پہ زبان میں تو پتہ نہیں کس قدر لوگوں کے فلاں مولوی صاحب ہو ایسے فلاں مولوی صاحب. ارے بھائی کیا یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا بتائیے ذرا فلاں مولوی صاحب کیسے تھے, ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا بھائی آپ کیسے تھے, لائی کیا لائے ہیں آپ, نماز اچھا یہ نماز نیت باندھی تھی فلاں نماز میں کہاں پہنچے ہوئے تھے, کیا کر رہے تھے, کیسے جواب دیں گے بھائی. ایک صاحب حکیم الامت رحمہ اللہ کی خدمت میں وقت لگانے آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اتنے دن سے میں آپ کی خدمت میں ہوں یہاں خانقاہ میں, مجھے تو اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے اندر کیا عیب ہے. حکیم الامت نے ان کا علاج فرمایا سخت ڈانٹ سے, سخت ڈانٹا فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جب تمہیں کوئی عیب اپنے اندر نظر نہیں آتا تو یہ تو جگہ ہسپتال کی طرح ہے کہ بھائی اپنے عیبوں کا علاج کرانے کی جگہ ہے، جب آپ کو عیب نظر ہی نہیں آنا تو آپ پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور بہت پریشان ہوئے، پھر کہا کہ اچھا ایک مہینے تک کچھ بات چیت کی اجازت نہیں ہے نہ خط لکھنے کی، ایک مہینے کے بعد بتانا. وہ چلے گئے وہاں سے ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد، کہوں بیش واقع ایسا ہے، کچھ پورا یاد نہیں رہتا. تو پھر وہاں جا کے انہوں نے خط لکھا، ہاں حکیم الامت نے یہ نصیحت کی خط کے اندر کہ بھائی یہ دیکھا کرو کہ دیکھو کہ تمہاری کوئی عبادت ایسی بھی ہے جو خدا کی شان کے لائق ہے، اس کا مراقبہ کرو. اب جب وہ چلے گئے، اب جو انہوں نے اپنی عبادات پر کا مراقبہ شروع کیا کہ میری نماز کیسی ہے اور میرا یہ کیسا ہے، میرا سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو وہ تو بہت پریشان ہو گئے. اب خط لکھ رہے ہیں کہ حضرت جب سے آپ نے یہ مراقبہ بتلایا ہے کہ اپنی عبادات کا مراقبہ کرو، اس وقت سے مجھے اپنے اندر عیب ہی عیب نظر آ رہے ہیں کہ میری کوئی عبادت اس لائق ہے اللہ کو پیش کرنے کے لیے؟ جس عبادت کو دیکھتا ہوں عیبی عیبدار ہے، بدبودار ہے، شرم آتی ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کیسی عبادت ہے. غرض یہ کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت سے نوازا ہوتا ہے. اسی طرح یہ اگر وساوس کے آنے کے وقت یہ مراقبہ کریں کہ اللہ آپ نے دل کیسا بنایا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، سارے عالم میں پھیل رہا ہے، تو کیسا آپ نے دل بنایا ہے، کیسی آپ کی شان ہے، یہ ایک پاؤں ڈیڑھ پاؤں کا یہ دل ہے، اس میں کیسا وہ ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. تو بہرحال بھیا آنکھوں کی حفاظت معمولی بات نہیں ہے، جس کو یہ نصیب ہو نعمت عظمیٰ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب اپنے دل میں اس کا اعتراف کریں گے کہ واقعی جو بربادی خصوصاً ایمان کی میں جو خسارہ ہو رہا ہے، آخرت سے غفلت ہو رہی ہے، گناہوں کا انبار لگا ہے، یہ بدنگاہی سب سے بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ہر شخص دل میں اس کا خود ہی معترف ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے نگاہ کی حفاظت 100%. بس اس کا طریقہ یہی ہے میرے دوستوں کے، ہم باہر جاتے ہیں تو اس ارادے کو پکا کر کے نکلیں. ایک ہے قصد عدم نظر اور ایک ہے عدم قصد نظر. قصد عدم نظر یہ ہے کہ پکا ارادہ ہو ہمارا کہ باہر ہم نکلیں گے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، کسی کام سے ہم باہر نکلیں گے، تو نکلتے وقت ہمارا پکا ارادہ ہو کہ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، بے ضرورت نہیں دیکھیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں احتیاط سے نظر اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ ایک دم لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں روڈ پر، کسی گھر کا دروازہ کھلا، کھٹ کی آواز آئی، فوراً گردن گھوم گئی کہ یہ کون نکل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کس کا گھر ہے، ذرا سی کہیں حرکت ہوئی یہاں کون بیٹھا ہے، اب معلوم ہوا کہ وہاں تو نامحرم بیٹھا ہے، بے پردہ بیٹھا ہے، پھر کیا ہوگا کہ بدنگاہی ہو گئی. وہ اچانک نظر جو معاف ہے اس کا ہمارے حضرت نے تشریح فرمائی کہ اچانک نظر کس کو کہتے ہیں. اچانک نظر وہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ تھا کہ نہیں دیکھنا ہے بے ضرورت، اور پھر ضرورت پڑی احتیاط سے نظر اٹھائی. دو باتیں ہو گئیں، ایک تو پکا ارادہ گھر سے نکلتے وقت تھا کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، بے ضرورت نہیں دیکھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ جہاں نامحرم کے ہونے کا احتمال نہ تھا وہاں احتیاط سے نظر اٹھائی. سنا آپ نے، یہ احتمال بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی نامحرم ہوگا اور پھر بھی احتیاط سے نظر اٹھائی. تو اب جو اگر پھر اچانک غلطی سے کوئی آ گیا، اتفاق سے کوئی آ گیا، تو اب نظر ہو گئی خراب تو فوراً نظر کو جھکا لیں، اس کو تو کہیں گے اچانک نظر. اور اگر نہ ارادہ تھا پکا، یوں ہی نکل گئے گھر سے، تو اس کو کہتے ہیں عدم قصد نظر، کہ ارادہ ہی نہ تھا، نہ دیکھنے کا ارادہ تھا نہ دیکھنے کا. ایک تو ہے ہی ارادہ آنکھیں سینکنے کا کہ ہم دیکھیں گے ذرا، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ بھی بڑی غفلت ہے کہ ارادہ نہ ہونا، عدم قصد نظر ہونا کہ ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر نظر خراب ہوگی. پھر اس احتمال سے بے توجہ ہی برتنا کہ شاید کوئی نامحرم یہاں نہ آ جائے، یہ تیسری غفلت دوسری غفلت اور لاپرواہی ہو گئی. تیسرا یہ کہ ارادہ بھی تھا پکا اور احتمال کا بھی خیال تھا کہ بھئی کہیں نامحرم نہ ہو, لیکن نظر جو اٹھائی تو وہ لاپرواہی سے اٹھائی, احتیاط سے نہیں اٹھائی, تو بھی نظر خراب. تو تینوں چیزوں کا اہتمام اگر ہوگا کہ قصد عدم نظر بھی ہو تو نظر نہیں ڈالنی ہے, اور دوسری چیز کہ کسی نامحرم کے ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے بھائی, کیونکہ اب تو ہے ہی ہے, جہاں جاؤ تو بے پردگی کثرت سے ہے, تو لہذا نظر نیچی رکھیں, نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے, نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا, ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اس طرح لپک جائے اور دل کا ستیہ ناس ہو جائے. محنت ہے ہماری, نور جمع کیا محنت کر کے, نمازیں پڑھ کے, ذکر اللہ کر کے. اچھا, جو لوگ ذکر اللہ نہیں کرتے اس کی بڑی خرابی ہے, پابندی سے ذکر اللہ, دوا میں ذکر جو نہیں کرتا اور مشورے سے نہیں کرتا, اس کی بھی بڑی خرابی ہے. ذکر کرے مشورے سے اور دوا میں ذکر بھی کرے, پابندی سے ذکر کرے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں لغزش ہو جاتی ہے ظلمت دل میں آتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں بڑا نور معلوم ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں میں نے تو آج تک کوئی نور دیکھا ہی نہیں, یہ بلب کی روشنی تو دیکھی ہے, نور کیا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلا دے, لیکن یہ کہ نور جو ہے وہ نور جاتا رہتا ہے عبادات کا, ذکر کا, اور ظلمت آ جاتی ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی ذکر کا پابند ہوتا ہے, اور ذکر میں ہماری کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو, یہ مقدار بھی ہو, جتنی شیخ نے بتائی ہے ایک تسبیح پوری ہو, دو تسبیح بتائیے تو دو تسبیح پوری ہو, تین بتائی تو تین پوری ہو, اور کیفیت بھی ہو کہ جو دھیان اور مراقبہ ذکر کے وقت رکھنا ہے وہ پورا ہو, اس کیفیت کے ساتھ دل نہ لگے, دل کو لگائے, دل لگنا اختیار میں نہیں, دل کو لگا کر کرے, دل کو لگانا اختیار میں ہے. اس کو کہتے ہیں احضار فرض نہیں ہے, حضوری فرض نہیں ہے, احضار فرض ہے, احضار یعنی دل کو حاضر رکھنا. تو دل بھٹک گیا پھر دل کو حاضر کر دیا تو یہ احضار ہے, اور اگر بالکل ہی غفلت ہے بس ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو وہ احضار نہیں ہے. تو کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو, دوا میں ذکر بھی ہو, ایسے شخص کو ذرا سی بھی ظلمت کا فوراً احساس ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص روشنی میں رہنے کا عادی ہے, جیسے ہی ذرا سا اندھیرا ہوتا ہے فوراً گھبراتا ہے, بھائی کیا بات ہے, بریکر آف ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, لائٹ چلی گئی ہے, فوراً پاور ہاؤس فون کرتا ہے, کمپلین کرتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا. اسی طرح جس شخص کے دل میں ذرا سا بھی گناہ کا اندھیرا آ جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, فوراً اندھیرا محسوس ہو جاتا ہے, فوراً ہی جو ہے وہ سپر پاور کو, پاور ہاؤس کو فون کرتا ہے, یعنی استغفار و توبہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کر کے معافی لے کے پھر سے دل کو نورانی کر لیتا ہے. ذکر کا یہ فائدہ ہے, اور ذکر سے فرماتے ہیں کہ نور کی ایک پالش لگ جاتی ہے, ذکر کرتا رہتا ہے نور کی پالش چڑھتی رہتی ہے, اور یہ پالش جو ہے اس میں جیسے کمپاس کی قطب نما کی ہلکی سی سوئی ہوتی ہے معمولی سی, اس کے اندر بھی صرف نوک کے اوپر مقناطیس لگا دیتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ مقناطیس کے خزانے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرف رہتا ہے وہ سوئی. اگر آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں کہ بھائی ذرا سا نارتھ کی طرف سے تھوڑا سا کھسکا دیتے ہیں اس کو, تو سوئی لرزتی ہے, وہ جاتی نہیں وہاں, بے چین رہتی ہے واپس اپنے مرکز مقناطیس پہ آنے کے لیے. تو ذکر کا یہ پالش لگا لو تو یہ خالق مقناطیس سے تعلق اس کا رہے گا, دل کا قبلہ خالق مقناطیس سے رابطہ رہے گا, قبلہ اسی طرف رہے گا. تو ذکر بھی کرنا پابندی سے, مگر کسی شیخ کے مشورے سے, یہ نہیں بے مشورہ کتاب میں پڑھ لیا. آج کل یہ بڑا وبال بیماری ہے, کیا کہوں, وبال ہی کہوں گا اس کو, بغیر مشورے کے دسیوں پوسٹیں آتی ہیں, بےچارے لوگ پریشان بھی ہیں کہ بھائی کیا کیا کریں, ادھر سے آتا ہے کہ یہ ذکر کرنے کے یہ فضائل ہیں, وہ کہتا ہے یہ ذکر کرنے کے یہ فضائل ہیں, اب کیا کیا پڑے گا, کیا کیا کرے گا. ہزاروں وظائف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے, مگر آپ نے کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ سارے وظیفے ایک ساتھ ہی جمع کر کے کر لینا, ہماری پوری بخاری شریف اور مشکات شریف ترمذی شریف سارے وہ کتابیں جمع کر کے جو جو اذکار ہیں سب پڑھو صبح سے شام تک, دنیا کا تو کوئی گندہ ہی نہیں ہے, ادھر بیوی پریشان, ادھر ہمارا بھی شروع میں یہ ہوا واقعہ کہ جب نئے نئے ہم بیت ہوئے تھے حضرت والا رحمہ اللہ سے اور قریب بھی نہیں تھے, واعظ پڑھتے تھے تو کسی قدیم واعظ کے اندر حضرت والا رحمہ اللہ نے پہلے حضرت والا ایک ایک ہزار بتایا کرتے تھے, پھر اس کے بعد کم کر کے 500 فرمایا, پھر 300 فرمایا, تو 300 والا وقت کا واعظ ہمارے ہاتھ لگا اور ہم نے جو ہے وہ صبح شام اچھا 300 کا مرتبہ کر لیا. اب اس کو اپنے ہی قیاس سے, اس میں نہیں تھا لکھا ہوا کہ صبح شام کرنا ہے, ہمیں یہ قیاس ہوا کہ ہر وظیفہ صبح شام کا ہونا چاہیے, تو ہم نے صبح بھی 300 کی تسبیح سنبھالی لا الہ الا اللہ اور 300 مرتبہ اللہ اللہ, 300 مرتبہ استغفار, 300 مرتبہ درود شریف, اور گھر والے ہمارے جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے, یا اللہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا, اب کیا بنے گا, کہاں چلا گیا, یہ کہاں پھنس گیا. شام آئے گھر میں بجایا بیوی بچوں کو وقت دینے کے, پھر تسبیح سنبھال کے بیٹھ گیا, یہ کیا ہو گیا اس کو بھائی. تو جب تھوڑے دن کر کے ذرا دماغ میں تھکن چڑچڑاہٹ شروع ہوئی تو حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ معمولات ہیں اور یہ معاملہ ہے. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے, کس نے کہا تھا تو میں یہ کرتا ہوں, اور کہاں ہے حضرت وہ آواز میں, ارے وہ کتنا پہلے کا بات, پوچھتے کیوں نہیں ہو, اب یہ جو کارڈ بنا ہوا تھا پہلے بھی, یہ کیوں نہیں پڑھتے, یہ کیوں نہیں دیکھا تم نے, اب بتائیے. 300 دفعہ, 1200 صبح تسبیح, 1200 شام, اب سوچو کہ آدمی پھر کس کام کرے گا, طاقتیں نہیں ہیں, ورنہ تو 24 گھنٹے اللہ کا نام لے تو کم ہے, لیکن طاقتیں نہیں ہیں, کمزور ہیں, تو اس واسطے بغیر مشورے کے ذکر کرنا یہ کام نہیں بناتا. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی, کتنا زبر زیادہ ہو گیا یار, اوہو مجھے خیال ہی نہیں رہا, تو فرماتے ہیں کہ کاٹ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ جب کام ذکر سے بنتا ہے, ترقی ذکر سے ہوتی ہے, اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہے, تو پھر اس میں پیر کا کیا رول ہے, پیر کا کیا دخل ہے, تو فرمایا کہ بے شک کاٹی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو, خود سے تلوار نہیں کاٹے گی جب کوئی ہاتھ میں لے گا, یعنی اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے تابع کر دو تب کام بنے گا. ہاں تیر باشد نردبان آسمان, تیر برہ از کے گردت از کما, تیر کو آسمان کی سیڑھی سمجھو, سیڑھی سے آدمی اوپر جاتا ہے نا, یا ایک دم اچھل کر وہ آسمان پہ پہنچ جائے گا, یہ تو نہیں ہے, تو سیڑھی آسمان کی سیڑھی سمجھو کہ اس کے ذریعے ہی سے ہمیں اللہ ملے گا. اور تیر برہ از کے گردت از کما, تیر جب تک کمان میں نہیں چڑھایا جائے گا اپنے نشانے پہ نہیں پہنچے گا. 1 کروڑ جواہرات تیر کے اندر ہیں, بہت ہی قیمتی تیر ہے, 10 کروڑ کا ہے جواہر لگے ہوئے اس میں, سونا کا تیر ہے لیکن پڑا ہے کمان نہیں ہے, بتائیے وہ تیر کس کام کا, جو دھرا ہے زمین پہ 1 کروڑ کا تیر ہو, 10 کروڑ کا تیر ہو, ہاں لوہے کا تیر سادہ معمولی سا تیر کمان پہ چڑھائیں گے وہ نشانے پہ پہنچ جائے گا. تو تیر کو پیر کو کمان سمجھو اور اپنے کو تیر سمجھو کہ ہمارے پیر کی کمان, ہمارا پیر ہم کو کمان میں چڑھا کر اللہ تک پہنچا دے گا, تو یہ ہے معاملہ پیر کا, اس میں یہ راستہ. اور یہ کہاں سے سب باتیں ثابت ہیں, ابھی پچھلے ہفتے ہمارا بیان ہوا وہاں سرجانی کی ایک مسجد میں, مسجد طیب میں, وہاں کے امام صاحب نے دوسری دفعہ ہمیں بلایا تھا, تو بیان کے بعد بہت ہی خوش ہو رہے تھے, اب میرا تو کچھ تھا بھی نہیں, حضرت والا ہمارے شیخ العزیز شیخ العلماء رومی و تبریز زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب قدام اللہ ذلہم علینا کے یہ ملفوظ میں نے سنا بیان میں, اور اس کا پتہ نہیں کیسے ٹھیک الفاظ خدا کرے ہوں, میں نے کہا کہ بھئی ہمارے حضرت رحمہ اللہ, ہمارے حضرت دامت القادو فرماتے ہیں کہ جب یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کو مانتے ہو, کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو, ایمان والو تقوی اختیار کرو, تو دوسرے جو اس کو کیوں بھول جاتے ہو, کونو ما صادقین کو کیوں بھول جاتے ہو, وہ اتنا خوش ہو رہے تھے کہنے لگے کہ واہ یہ تو سارا بیت وغیرہ کا جو پیری مریدی کا آپ نے بالکل صاف کر دیا, قرآن سے ثابت کر دیا. میں نے کہا ہم نے کیا ثابت کیا, ہمارے شیخ نے الحمدللہ سے بات بتلائی ہے, تو اللہ کو راستہ یہی مقبول ہے, پسندیدہ راستہ یہی ہے, مقبول بننا ہے تو مقبولین کے ساتھ رہو, بس ختم بات, جو جیسا بننا چاہتے ہو ویسے لوگوں کے ساتھ رہو, اللہ والے بننا چاہتے ہو اللہ والوں کے ساتھ رہو, ساتھ رہنا کیا ہے, کیا یہ کہ ساتھ رہیں اور ان کی تعلیمات کے خلاف کریں, یہ ہے ساتھ رہنا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تعریف اس طرح فرمائی, وحسن اولئک رفیقا, کہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ, تو حسن رفاقت ادا کرنی ہے کہ ان کو اطلاع حال بھی ہو اور اتباع تجویز بھی ہو, تک بات بنی. یہ حسن رفاقت ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل بھی ہو, یہ نہ ہو کہ جی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. تعلق بنایا بھی ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے, کوئی اطلاع حال نہیں, کوئی اتباع تجویزات نہیں ہے, کوئی ذکر کی پابندی نہیں ہے. ہمارے حضرت کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ بھائی ہر 15 روز میں اپنے شیخ کو اطلاع کرو کہ ہم ذکر کی پابندی کر رہے ہیں. وہ ہے ہی نہیں, خال خال کوئی بتلا دیتا ہے, نہیں تو نہیں, چل رہا ہے چل رہا ہے. اس سے جو ہے اپنے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. کبھی سستی غفلت آ جاتی ہے انسان کو تو فوراً خیال آئے گا کہ یار شیخ کو پوری اطلاع دیں گے کہ ہمارے ذکر نہیں کیا ہم نے, چلو بھائی تصویر سنبھالو, اطلاع دینی ہے 15 دن کے بعد. ہے نا, ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ کوئی نصیحت فرما دیجئے, جھوٹ کی عادت ہے مجھے, تو آپ نے نماز نہیں پڑھتا ہوں, نماز میں سستی کرتا ہوں, نماز نہیں پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عجیب علاج فرمایا کہ تم جھوٹ نہ بولنا کبھی. اب بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز میں سستی ہے, غفلت ہے, کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے, آپ نے ان کا علاج فرمایا کہ تم جھوٹ نہ بولنا کبھی, اور چلے گئے. اب وہ تھوڑے عرصے کے بعد آئے کہ یا رسول اللہ میرا علاج ہو گیا, اور کیا ہوا کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا, اب جب میں نماز میں مجھے سستی ہوئی میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دینی ہوگی اور میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تو بھائی نماز پڑھ لو. اس طرح سے آپ تو انبیاء علیہ السلام تو تمام کے تمام ماہر نفسیات اور ماہر طبیب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں, انہی کی نیابت میں یہ اولیاء اللہ کو یہ علوم عطا ہوتے ہیں, تدابیر عطا ہوتی ہیں. ہے نا, میری ذلت پہ وہ کیا ہے ہمارے حضرت کا شعر, میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمین روئی, میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمین روئی. میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا, بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا, تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. تدابیر اللہ عطا فرماتے ہیں, الہام فرماتے ہیں اولیاء اللہ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی نے رو رو کر کتنا درس یہ دعا مانگی اللہ تعالی سے کہ یا اللہ مجھ کو نفس و شیطان کے قید سے پناہ دے دیجئے مکمل, اور اس کی تدابیر مجھے الہام فرمائیے بدنگاہی سے متعلق. اب دیکھیں تربیت عاشقان خدا کبھی پڑھیں گے تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کیا ہمارے حضرت کیسے کیسے نفس کے مکر کو اور قید کو پہچان لیتے ہیں. مرید سمجھ رہا ہے میں تو بڑا اللہ والا ہوں, مگر شیخ نے سمجھ لیا کہ یہ اس کے اندر دیکھو تمہارے نفس کی یہ فلاں فلاں چالاکی ہے اس میں, کیونکہ نفس بڑی چالاکی سے حرام مزہ لیتا ہے. تو تمہارا یہ عمل جو ہے یہ اللہ والا بننے والا نہیں ہے بلکہ تمہارے نفس کی چال ہے. مثلا ہوائی جہاز پر جا رہے ہیں اور جو ہے وہ ایئر ہوسٹس آ گئی, اب جو ہے وہ نفس ریڈی ہو گیا, نفس فوراً ریڈی ہو گیا. جیسے بلی جو ہے وہ چوہے کو دیکھتی ہے تو پھر چوہے کو جب دیکھتی ہے چوہے کو تو اس کے پہلے وہ مونچھیں کھڑی ہوتی ہیں, پھر وہ خر 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 آواز نکلنے لگتی ہے, ریڈی ہو گئی بلی. تو یہ گناہ کو دیکھ کر نفس ریڈی ہو جاتا ہے اور چلاکیاں تلاش کرتا ہے کہ کس چلاکی سے اس کو پٹاؤں, اس کو پھنساؤں کہ شیخ کی نظروں میں بھی میں اچھا بنا رہا ہوں پاکیزہ. اور ہم نے ایئر ہوسٹس آئی, ہم نے اس کو بہت غصہ کیا کہ تم چائے ٹھنڈی لائی ہو رہی ہو, میرے شیخ نے فرمایا یہ تو تمہارے نفس کا مکر ہے کہ تم نے غصے کی چال چلی اور تمہارے نفس نے پورا حرام مزہ دیکھ لیا کہ اس کو دیکھ کر غصہ کر رہے ہو. میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہوائی جہاز میں جیسی بھی مل جائے, ٹھنڈی چائے ملے نہ ملے, بھائی تھوڑی دیر کی سفر ہے گزارا کر لو, کیا ضرورت ہے اس سے الجھنے کی, کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی. اور بعض لوگ ٹپچے ہوتے ہیں, ٹپچے, میرے شیخ نے فرمایا ٹپچے وہ ٹچنگ والی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ بالکل آئل سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. ابھی حال میں اب میرا تو یہ حال ہو گیا ہے, مجھے خیال ہی نہ رہا اب انگریزی کہاں اتنی آتی ہے. بجائے اس کے کہ میں ونڈو سیٹ مانگتا, میں نے ایک سفر میں اس سے کہا کہ مجھے آئل سیٹ دو. اب میں بعد میں بورڈنگ کارڈ دیکھ رہا ہوں, پریشان ہوں, یہ اللہ یہ میں نے آئل کیوں کہہ دیا, مجھے تو ونڈو سیٹ چاہیے تھی تاکہ میں محفوظ رہوں. ہم کبھی اگر گھر والوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ راستے سے آ رہی جا رہی اس ایریے میں عورتوں کا ہی وہ جو علاقہ ہے, یہ کہیں کہیں مرد سروس کرتے ہیں ورنہ زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں. تو تو ہمارے گھر والے آئل پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہم ونڈو پہ بیٹھتے ہیں, اور جو کچھ کہنا ہوتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے, ہم بیوی کو بتاتے ہیں, بیوی اس کو کہہ دیتی ہے. وہ بھی نظر کی حفاظت ہی کرتی ہے عورت سے بھی, کیونکہ بیہودہ اور فوش لباس میں ایسی عورتوں کو دیکھنا بھی جو ہے ظلمت کا ہے. الحمدللہ وہ بھی دیکھے بغیر ہی بولتی ہیں تو ان کو بتا دیتی ہیں. اس طرح جو چیز آ گئی, اب یہ نہیں کہ نہیں اس سے کہو یہ لاؤ یا اس کو یوں بدلو, بھائی ٹھیک ہے جو آ گیا اس میں جو چیز پسند ہے خالی خالی. اسی طرح ہمارے حضرت کے پاس ایک وہ آئے, وہ کیا کہتے ہیں ان کو, ان کے جو سپروائزر ہوتے ہیں کیبن کرو کے, نام جاتے ہیں نہیں معلوم کیا کہتے ہیں, بھول گیا, اسٹیورڈ تو وہ ہوتے ہیں نا سروس کرنے والے, ان کے اوپر ایک ہوتے ہیں کیا میں بھول گیا. خیر وہ ہمارے حضرت کے پاس آتے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ایئر ہوسٹس حلوہ لائی میرے لیے کہ میں آپ کے لیے سر میں آپ کے لیے حلوہ لائی ہوں گھر سے بنا کے اپنے ہاتھ سے بنا کے. تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ خبردار یہ مت سمجھنا, حلوہ تو لے لیا مگر خبردار یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری قوانین میں کوئی رعایت کروں گا تمہارے ساتھ. خوب ڈانٹ رہے ہیں اس کو, وہ دیکھ کے بھول گیا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو پی گیا ظالم سب کچھ, حلوہ بھی کھا گیا اور اس کا سب کچھ پی گیا. تو اس طرح کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے کچھ قریب قریب, تو الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا قبول فرمائے. نظر کی حفاظت کے جو طریقے ہمارے حضرت نے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے, اور دل کی بھی حفاظت ہو کہ دل میں بھی جو ہے ان گندگیوں کو جگہ نہیں دینی ہے, ان کو جگہ نہیں دینی بلکہ دل سے جو ہے ان سب چیزوں کو باہر نکالنا ہے, مجاہدات کے ذریعے اور توام ذکر کے ذریعے, اسباب گناہ سے دور رہنے کے ذریعے اور گناہ سے بچنے کے ذریعے اور سنت پر مواظبت کے ذریعے. پانچ ذریعے ہمارے حضرت نے بتائے ہیں, گناہ سے بچاؤ, اسباب گناہ سے بچاؤ, اور دوام ذکر اور اتباع سنت, اور صحبت اہل اللہ. یہ ہے اللہ والا بننے کا نسخہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میت کے ساتھ قبرستان تین چیزیں جاتی ہیں, اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال. دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں, اہل و عیال اور مال, اور صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مال سے مراد غلام وغیرہ, لونڈی, اور تدفین اور تدفین کے لوازم ہیں. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں القبر صندوق العمل, قبر عمل کا صندوق ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جوانی کو بڑھاپے سے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ واقعہ چل رہا تھا غزوہ بواد کا, اور اس کے بعد دوسرے غزوات کا. غزوہ بدر اولا, اور سب سے عظیم و شان غزوہ بدر ہوا جس کا لقب بدر کبرا ہے. رمضان شریف میں آپ نے خبر سنی کہ قافلہ قریش شام سے مکہ کو جا رہا ہے. آپ صحابہ کو لے کر کہ 313 تھے اس وقت, اس کے تعرض کے لیے چلے. یہ خبر مکہ پہنچی, کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہوئے اور وہ قافلہ دوسری راہ سے نکل کر مکہ جا پہنچا, مگر یہ قریش کے لوگ پھر بھی اس غرض سے چلے کہ مقام بدر میں جا کر ڈیرہ ڈالیں گے اور خوب جشن کریں گے تاکہ تمام عرب میں ہماری حیبت چھا جاوے. اور یہ احتمال بھی نہ تھا کہ 300 آدمی اور وہ بھی بے سر و سامان ہم سے مقابل ہوں گے, مفت میں نیک نامی ہاتھ آوے گی. اللہ تعالیٰ کو اسلام کا اعزاز اور کفر کا اذلال مقصود تھا, باہم مقابلہ ہوا اور اہل اسلام مظفر و منصور اور کفار مقتول اور اسیر و مخذول ہو کر واپس گئے. سورہ انفال میں یہی قصہ ہے اور اس تمام قصے سے شوال میں فراغت ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم, رحمتک یا ارحم الراحمین.